ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں وضو اور نواقض وضو کا بیان تھا، نیز یہ بات بھی گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم صحابی کو لکھا تھا، اس میں ایک اہم بند، ایک اہم ٹکڑا یہ بھی تھا، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے یا چھوئے، اور غیر پاک آدمی نہ چھوئے. تو اس سے علماء نے مختلف معانی لیے ہیں، جس بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد خبر ہے، یعنی قرآن کو صرف فرشتے چھوتے ہیں، اور اس میں غیر بغیر وضو کے یا بغیر جنابت کے چھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط جو حضرت عمر بن حزم کو بھیجا تھا، اس میں احکام بھیجے تھے، شریعت کے احکام، جس میں دیت کے احکام تھے، اسی طرح قصاص وغیرہ کا بھی ذکر تھا، اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے، یہ خبر نہیں تھی. البتہ کلام پاک کے آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ خبر ہے، لیکن حدیث میں جب ایک حکم بیان کیا گیا کہ اس کو صرف پاک ہی آدمی چھو سکتا ہے، دوسرا نہ چھوئے، تو آیت کی بھی یہی تفسیر سب سے زیادہ قریب ہے. اس تو طاہر کا مطلب بعد میں اختلاف کیا گیا کہ طاہر کا مطلب مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا، ان المؤمن لا ینجس، اسی طرح اور کافر نجس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صرف مسلمان ہی چھوئے. یہ بات بھی عموم لفظ کے ساتھ میل نہیں کھاتی، کیونکہ لفظ کا عام معنی یہ ہے کہ اس کو پاک آدمی چھوئے، تو پھر بھی طہارت اور غیر طہارت کا ایک مسئلہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ فلاں طہارت کے ساتھ ہے یا غیر طہارت کے ساتھ ہے. اس وجہ سے صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونے سے منع کیا ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے. یعنی آدمی اگر وضو کے ساتھ نہیں ہے تو کلام پاک کو نہ چھوئے، ہاتھ سے نہ چھوئے. اور پڑھنے کا مسئلہ، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کلام پاک کو پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے، اور چھونا الگ ہے، چھو کر کے پڑھنا الگ ہے، تین مسئلے ہو گئے. یعنی مطلق چھونا، چھو لیا ایسے ہی، یہ بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، اور چھو کر کے پڑھے یہ بھی نہیں جائز ہے، الا یہ کہ باوضو ہو، طہارت کاملہ ہو. اسی طرح اگر پڑھنا چاہتا ہے بغیر چھو کر کے تو وہ مسئلہ الگ ہوا، اس میں علماء کا اختلاف ہے اور اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت. اس میں اگرچہ یہ عمومی بات ہے کہ ہر وقت آپ علی کل ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن ذکر سے مراد لسان کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ دل میں. دل کا ذکر جو ہے وہ اصل ذکر نہیں، جس جہاں مسئلہ آتا ہے کہ کس حالت میں، پاکی کی حالت میں ذکر کرے یا ناپاکی کی حالت میں، تو وہ ذکر زبان کے ساتھ کا مسئلہ ہے، اور صرف دل میں ذکر تو آدمی کسی وقت بھی خالی اس سے نہیں ہو سکتا ہے. اس عموم سے بعض حالات مستثنا ہیں، یعنی قضاء حاجت کے وقت یا جمع کے وقت، جیسا کہ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب جمع کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے، یہ نہیں کہ اس وقت پڑھے. اسی طرح پیشاب پیخانے کے وقت زبان سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتا، البتہ دل پر اگر آپ کے آیت ہی کا معنی گزرا, آیت کا لفظ ہی گزرا تو اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے, لیکن زبان سے اس کو ادا نہ کرے. یہاں جب ذکر کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ سب ہر حالت میں کیا کرتے تھے سوائے ان چند حالتوں کے. اس سے علماء نے لیا ہے کہ ذکر عام جو ہے تسبیح تحمید اللہ اکبر یہ سب چیزیں آپ کسی حالت میں بھی کر سکتے ہیں, آدمی وضو سے ہو یا بے وضو ہو یا جنبی ہو جنابت اس کے ساتھ ہو غسل نہ کیا ہو ہر حالت میں ذکر کر سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. صرف شبہ اس مسئلے میں آتا ہے کیا کلام پاک جو ذکر ہے سب سے ولا ذکر اللہ اکبر اسی طرح انہ لذکر لک ولقومک, اللہ رب العزت نے کلام پاک کو ذکر کہا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ بھی اللہ کا کی کتاب آیات سور بھی ہر حالت یعنی وضو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھتے تھے؟ یہ مسئلہ یہاں چھیڑا گیا ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ بھی داخل ہوتا ہے کیونکہ ذکر میں سے سب سے افضل ذکر قرآن پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں سوائے ان حالات مستثنی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک پڑھا کرتے تھے, یہ مسئلہ بھی علماء نے اس سے اخذ کیا ہے وہاں. لیکن جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے کچھ احادیث سے استدلال کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کلام پاک نہیں پڑھ سکتا. وہ حدیث ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث صحیح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے, ذکر میں قرآن بھی ثابت ہے تو اس سے کئی علماء نے لیا ہے کہ اس حالت میں بھی کلام پاک بغیر چھوئے, آپ مسئلے کو الگ رکھتے ہیں, بغیر چھوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. بعض علماء کہنا ہے کہ ایک آیت دو آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں, بعض علماء کہنا ہے کہ نہیں کلام پاک کا مطلب یا کلام پاک کی نیت کر کے نہیں پڑھنا جائز ہے. اگر کسی کو کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی جیسے کسی چیز کی تنبیہ یا مریم ہو یا مریم کلام پاک کا ایک ٹکڑا یا مریم قنوتی لربی کے وسجدی, تو کسی مریم لڑکی کو بلانا ہو تو اس لفظ سے آپ یا مریم قنوتی کہہ سکتے ہیں لیکن کلام پاک پڑھنے کی نیت سے نہیں. حدیث شریف میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں آئی ہے جس میں کلام پاک کو اس حالت میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہو. اس حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن ليس الجناب, یعنی سوائے جنابت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک پڑھنے سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی, یعنی جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو کلام پاک نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے جس سے استدلال کیا ہے لوگوں نے کہ اس خاص حالت میں آپ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ حدیث اس وقت تک اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جب تک صحیح نہ ہو. تمام علماء نے امام شافعی نے اور امام احمد اور دوسرے علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ اس حدیث سے لے کر کے کہیں کہ کلام پاک کا اس حالت میں پڑھنا حرام ہے. البتہ اب جب حدیث نہیں ثابت, حدیث میں کوئی مسئلہ صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملا تو اصول دین کے اعتبار سے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, ان کی کیا رائے ہے. جب ان کی رائے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اگر کوئی مسئلہ کلام پاک میں نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈا جائے, حدیث میں نہیں تو قاعدے کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ڈھونڈا جائے. صحابہ کرام میں سے اگر خلفائے راشدین کا عمل ہے تو اس سے ہٹنا جائز نہیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین, علیکم معنی سختی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اقوال ڈھونڈنے سے اس باب میں نہیں کوئی ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ملتا ہے ان سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے وضو فرمایا اور انہوں نے اپنی قضاء حاجت فرمائی, جیسا کہ ہے حدیث کا لفظ میں لے کے آیا تھا یہاں کی ان علی رضی اللہ عنہ انہ احدث بولا او غایتا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کوئی ضرورت پوری کی، یعنی پیشاب کی یا پائخانے کی، اس کے بعد انہوں نے پانی منگایا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، صرف اتنا ذکر تھا، صرف دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد قرأ صدرا من القرآن، پھر اس کے بعد آپ نے کلام پاک کا کچھ حصہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا اقرأ القرآن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ثابت ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقرأ القرآن ما لم یصب احدکم الجنابہ، یعنی قرآن کو پڑھو اس وقت تک جب تک تمہیں جنابت کی حالت نہ ہو جائے، اما فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا، اگر جنابت ہو تو ایک حرف تک بھی نہ پڑھو، یعنی ایک حرف بھی پڑھنا پڑھو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، آپ کا فتویٰ، آپ کا قول صحیح سند سے آپ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا دوسرے صحابہ مختلف ہیں، اگر تمام کی رائے یہی ہے تو اس سے عدول، اس سے ہٹنا یا اس کو چھوڑ کر کے دوسرے قول کی طرف جانا صحیح نہیں ہوگا، حدیث شریف صحیح آپ کو نہیں ملی، صحابہ کرام کا صحیح قول ملا، اگر سب ایک قول پر متفق ہیں تو وہ قول آپ کو لینا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے اور حبر الامہ کہا جاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التأویل، اے میرے رب ان کو کلام پاک کی سمجھ عطا فرما، تو اسی وجہ سے وہ مفسر قرآن صحابہ ہی کے اندر مشہور ہو گئے تھے۔ تو ان کی یہ رائے ہے، کہتے ہیں انہ لم یرا بالقرآن للجنب باسن، ان کی یہ رائے ہوئی کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ اپنا ورد جو روزانہ کا ہوتا تھا وہ اس حالت میں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ مسئلہ یہ رہ گیا دیکھنے کا کہ صحیح حدیث آپ کو اس باب میں نہیں ملی، بلکہ صحیح حدیث میں تو یہ آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر ہر حالت میں کیا کرتے تھے، تو اس میں ذکر میں کلام پاک بھی ثابت ہوا، اس کی موافقت میں حضرت ابن عباس کی رائے ملتی ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ملتی ہے کہ اس حالت میں ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ جہاں تک احتیاط کا مسئلہ ہے، حرام نہیں کہا جائے گا لیکن احتیاط کا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ جنابت کی حالت آدمی کی زیادہ سے زیادہ گھنٹے دو گھنٹے رہے گی، مستحب یہ ہے کہ فوراً غسل کر لے آدمی، لیکن اگر یہ حالت رہ رہی ہے تو اس وقت تک آدمی احتیاط کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے ایک خلیفہ ہیں جن کی رائے لینے میں نبی اگر اختلاف نہیں ہے اور صحابہ کا، تو ان کی رائے لینے میں کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے، اختلاف ہو گیا پھر بھی ترجیح کی صورت میں ہم کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے احتیاطاً صحیح ہے، یعنی جنابت کی حالت میں آپ کلام پاک نہ پڑھیں، یہی زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے، اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور حدیث کے عمومی الفاظ اس بات کی دلالت کرتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل احتیاطی ہوتے ہیں، کلام پاک کا احترام دیکھتے ہوئے بہرحال احتیاط یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی نہ پڑھے، چاہے دیکھ مسئلہ صرف آپ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ صرف بغیر دیکھے یا بغیر کلام پاک چھوئے پڑھنے کا ہے، لیکن کلام پاک چھونا اس حالت میں جائز نہیں، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، تو جنابت کی حالت میں بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں آپ، دونوں کو الگ رکھتے ہیں، پڑھنے کا مسئلہ منہ زبانی جس کو کہتے ہیں برزبان اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس مسئلے کا اختلاف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک لفظ بھی نہ پڑھے، اور حضرت ابن عباس اپنا پورا ورد، ان کا ورد تقریباً روزانہ کا تین پارہ تین جز ہوا کرتا تھا، وہ پورا اس حالت میں پڑھ ڈالتے تھے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، اسی طرح متاثرین علماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ ایک عورت خاص حال ایام کی حالت میں ہوگی، اگر اس کو کیونکہ جنبی اور حائض نفاس والی عورت ولادت والی عورت کا سب کا حکم ایک ہے، اگر اس کو 40 دن تک روک دیا جائے کہ کلام پاک نہ پڑھے، 4 اس کو 7 دن تک روک دیا جائے کہ کلام پاک نہ پڑھے تو بھولنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے دوسرے علماء نے جنہوں نے عام طور پر منع کیا ہے جنبی کے لیے, حائض عورت یا نفاس والی عورت کے لیے اجازت دی ہے کہ احتیاطاً اضطراراً وہ پڑھ سکتی ہے, کیونکہ مصلحت یاد کرنے کی اس سے بڑھ کر کے ہے. البتہ اگر دیکھ کر کے کلام پاک پکڑنے کی ضرورت ہے تو وہ نہ پکڑے کسی حالت میں, کسی کے ذریعے کسی کی مدد سے کھولے, مسواک وغیرہ سے یا قلم وغیرہ سے کھول کر کے کسی نے کھول دیا تو الٹ کر کے اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتی ہے. ہمارے خیال سے یہ مسئلہ انشاءاللہ صاف ہو گیا. یعنی یہ کہ صحیح حدیث حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں کلام پاک نہ پڑھنے کی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے. ہم نے صحابہ کا عمل دیکھا, صحابہ کے عمل میں اختلاف ہوا. حضرت علی کی رائے ایک طرف, حضرت ابن عباس کی رائے ایک طرف. حضرت علی کہتے ایک طرف پڑھنا پڑھو اور حضرت ابن عباس پورے کئی بارے پڑھ ڈالتے تھے. اس میں مسئلہ احتیاط کرا گیا. احتیاطاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کلام پاک کو نہ پڑھے. کتنی مدت؟ دو ایک گھنٹے کی ہے. لیکن اگر عورت ہے اس خاص حالت میں بھولنے کا خطرہ ہے تو علماء نے اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے. اگر دیکھ کر کے مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو تو چھوئے نہ, کسی کی مدد سے کھولا جائے اور اس کے بعد وہ بغیر چھوئے لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے کھول کر کے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے. ہمارے خیال سے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العین وکاء الصحیح فإذا نامت العینان استفق الوکاء. یہ مسئلہ نیند سے متعلق ہے, اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نیند جو ہے وہ وضو کو توڑنے کا سبب ہے, اور مسئلہ گزر چکا کہ وہی نیند ناقض وضو ہے جو گہری نیند ہو, عمیق نیند ہو. لیکن ہلکی نیند ذرا سا ادھر ادھر, وہ جمعہ کے دن خاص طور پہ گاڑی نیند آتی ہے بیٹھے بیٹھے, تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ سرین کا بندھن ہے, وہ کیا کہتے ہیں بندھن ہے, وہ اس کا بندھن ہے. فإذا نامت العینان استطرق الوقع, آنکھ بند ہوئی تو وہ بندھن کھل گیا. آنکھ جاگ رہی ہے کھلی ہے تو بندھن بند ہے. یعنی آپ جان بوجھ کر کے کھولیں تو کھولیں, لیکن آدمی ایسے موقع پر بچا لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آدمی بے خبر ہوتا ہے نیند کی حالت میں تو کیا کچھ نکلا اس کو پتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیند آپ کو گہری آ گئی اور بندھن کے کھل جانے کا احتمال ہے اور آپ اس کو نہ محسوس کر سکیں تو اس حالت میں وضو آپ کا جاتا رہے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں ہے, وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ, جو سو جائے تو ضرور وضو کرے. فَلْيَتَوَضَّأْ, امر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وضو کرے. یا اس سے مطلب یہ کہ وہی گہری نیند جس سے شعور اس کا باختہ ہو جائے, شعور اس کا جاتا رہے, وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی, لیکن اگر اس کو احساس ہے اس کا تو اس پر عمل کر سکتا ہے. ہلکی نیند, جیسا کہ صحابہ کرام عشاء کا انتظار کرتے تھے, کان تخت رؤوسہم, ان کے سر جو ہے داہنے بائیں مائل ہوتے تھے, پھر اٹھ کر کے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے, انما الوضوء علی من نام مضطجعا, یہ روایت ہے کہ وضو صرف اس شخص کے اوپر ہے جو پہلو کے بل, اضطجاع کہتے ہیں پہلو کے بل سو جائے اسی پر وضو ہے. عربی کا لفظ ہے انما, معنی صرف اسی شخص کے اوپر وضو ہے. دوسرا اگر سو رہا ہے بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے یا ٹیک لگا کر کے تو اس پر وضو نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں یہاں وفی اسنادہ ضعف, یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے کہ صرف سو لیٹ کر کے پہلو کے بل سونے ہی سے نیند ٹوٹتی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہو کہ بیٹھ کر کے آپ سو رہے ہیں گہری نیند تب بھی نہیں ٹوٹے گی, اور کھڑے ہو کر کے گہری نیند سو رہے ہیں تب بھی نہیں ٹوٹے گی, آپ آگے ٹیک لگا کر کے سو رہے ہیں یا کسی طرح نہیں ٹوٹے گی, آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ حدیث جب صحیح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ مطلق نوم سے وضو ٹوٹتی ہے, جو گہری نیند ہو یا گہرا نوم ہو اسی سے وضو ٹوٹے گا. اور یہ نہیں, میں نے مثال دی آپ کو گزشتہ مجلس میں کہ بچے جو ہیں کبھی کبھی اٹھ کر کے چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, بولتے ہیں, کھا بھی لیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, زبردستی ان کو کھلا دیجئے, صبح ان کو کوئی شعور نہیں رہتا, یہ گہری نیند ہے. اسی طرح آدمی کبھی کبھی چلتا ہے تو گہری نیند میں بھی چلتا ہے, اس کو کوئی شعور نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھت پہ سونے سے منع فرمایا ہے جس میں اجار نہ ہو. اجار کہتے ہیں مڈیر کو, جو دیوار چھوٹی ہوتی ہے چھت کے اوپر جس سے آدمی کو گرنے وغیرہ کا خطرہ نہیں رہتا ہے. پیارے رسول نے رات میں اس چھت پہ سونے سے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آدمی سوتے ہوئے کبھی بے خبری میں چل کر کے اس سے گر بھی سکتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ آدمی کبھی کبھی چلتے ہوئے بھی گہری نہیں سوتا. تو یہ حدیث اس معنی میں بھی یعنی دوسری روایات کے خلاف پڑتی ہے, اور اصل یہ ہے کہ جب حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. دوسری روایت ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی. حجامت کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پچھنی لگوائی, اور اس کے بعد آپ نے بغیر وضو نیا وضو کیے آپ نے نماز پڑھی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں کیا. حجامت کے بعد ظاہر بات ہے خون نکلتا ہے آدمی کا, تو کیا خون کا نکلنا یہ باعث نقض وضو ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو دیکھتے ہیں ہم, بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خون نکل گیا, قدر درہم نکل گیا تو معاف کرتے ہیں, اس سے زیادہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو کرنا لازمی ہے. کپڑے میں لگ گیا تو اس کو ناپاک کہتے ہیں اور اس کا دھونا ضروری ہے. ہاں اگر ایک 54 کے برابر ہو درہم کے تو اس کو معاف کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہو تو وضو بھی جاتا رہتا ہے اور کپڑا نجس ہو جاتا ہے اگر اس میں لگ گیا. یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. حقیقت میں آدمی کا خون کیا ناپاک ہے یہ اس میں اختلاف ہے, اور اگر یہ روایت صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حجامت فرمائی بغیر وضو کے, نئے وضو کے آپ نے نماز پڑھی, تو یہ روایت, یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا کہ حجامت سے خون نکلنے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ لیکن اس روایت کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دارقطنی ایک مصنف ہیں حدیث شریف سنن دارقطنی میں, انہوں نے اس کی روایت کی ہے, اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک صحابی, ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ابن ابی العشرین, یعنی 20 بچوں کے باپ کے لڑکے, یعنی 20 بچوں کے ابو العشرین نام تھا ان کا. ابو العشرین کے لڑکے تھے, 20 بچے تھے ان کے, ابو العشرہ یعنی ایک درجن کے ان کے لڑکے ہوں, تو ان کے لڑکے تھے. ان کے ابو العشرین ایک صاحب ہیں, انہوں نے ان کو سکہ نہیں کہا گیا ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا, یعنی آپ نے حجامت فرمائی اور پھر نیا وضو نہیں کیا, خون نکلا اسی خون کے ساتھ آپ نے, یا خون پوچھ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی. حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ دیکھا جائے تو اگر احتیاط کی بات ہے تو الگ ہے, لیکن صحیح احادیث میں آپ کو یہ نہیں ملتا کہ خون نکلنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون خود ناپاک ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے, یہ تمام ان کے ترجمہ کرنے والوں نے, ان کی سوانح حیات لکھنے والوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب خلق قرآن کے فتنے میں ان کو ستایا گیا, عذاب دیا گیا ان کو, تو اتنا مارا گیا ان کو کہ ان کے جسموں سے خون اور کپڑے آپ کے لت پت ہو گئے. اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی, تو جو ان کا مخالف تھا ابن ابی دواد, اس نے کہا کہ اتسلی والدم فی ثوبک یا احمد, تم خون تمہارے کپڑوں میں لت پت ہے اور تم اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہو. تو حضرت امام احمد نے ایک ٹوک کلمہ واحدہ میں جواب دے دیا, صلی عمر وجرحه يتعب دما. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاۃ پڑھی اس حالت میں کہ آپ کا خون تیزی سے جاری تھا. مصاب کہتے ہیں یہ پرنالے کو, یعنی بہت تیزی سے خون نکل رہا تھا. اس حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے کپڑوں میں نماز. یہ ہے آدمی کے خون کا مسئلہ. اسی طرح اگر کسی جانور معقول اللحم کے خون کا خون ہے, اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو فقیہ الامہ کہے جاتے ہیں, صحابہ میں سے سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں, ان سے صحیح روایت ابن ابی شیبہ وغیرہ میں, اس کتاب ہے حدیث شریف کی, اس میں منقول ہے کہ انہوں نے نحر جزورا وعالج سلخہ وقطعہ, ایک اونٹ انہوں نے ذبح کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قد بہت چھوٹا تھا، ہلکے تھے، اسی میں اپنا گم ہو کر کے اونٹ کو کاٹ پیٹ رہے تھے، اصاب الدم فی بطنہ و ثوبہ، یہ روایت میں ہے کہ آپ کے پیٹ میں اور آپ کے کپڑوں میں اونٹ کا خون لگا، فقام وصلی ولم يتوضا، آپ اسی حالت میں اٹھ کر کے بغیر وضو کے یا کپڑا بدلے آپ نماز میں آپ نے پڑھ لی. صحابی جو حلال حرام کو جاننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بارے میں تو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ نادان تھے اس مسئلے میں، نہیں، تو اس سے اکثر علماء نے یہ کہا ہے جو خاص طور پہ حدیث کے متبع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ معقول اللحم، وہ جانور جس کے گوشت کھائے جاتے ہیں، چڑیا ہو، جانور ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا خون ناپاک نہیں ہوگا. ناپاک ہونا الگ چیز ہے اور حرام ہونا الگ چیز ہے، دونوں الگ چیز ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ کہیں آپ کی یہ پاک نہیں تو کھاؤ، نہیں، وہ دمے مسو حرام ہے کھانا اس کا، لیکن کیا وہ ناپاک ہے؟ ناپاکی اور حرمت دونوں اکٹھا ہو سکتی ہیں، لیکن یعنی حرمت اور ناپاکی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. یعنی جو چیز ناپاک ہے وہ ضرور حرام ہے، لیکن جو چیز حرام ہے اس کے ناپاک ہونا ضروری، اس کے لیے ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، پاک بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت جو آئی ہے یہ کہ جس میں حضرت انس نے، یہ حضرت انس کا قول ہے، حدیث صحیح نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی پھر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، اخرج الدارقطنی ولینہ، اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے. اور صحیح یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کا یہ فعل تھا، حضرت بن انس بن مالک بھی صحابی، اگر ان سے یہ چیز ثابت ہے جیسا کہ علماء نے اثبات کیا ہے، تو ان کا فتویٰ ہے گویا کہ حجامت سے پچھنی لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہی صحیح ہے. مسئلہ احتیاط کا الگ ہے، علماء کے اقوال مختلف آپ کو ملیں گے، لیکن اس کو جو چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی عالم کے قول سے آپ اس کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے. احتیاط کی شکل الگ ہے، احتیاط اس سے بڑھ کر کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کبھی کبھی بعض حالات میں بھی وہ ایک بدعت کا راستہ کھولتے ہیں. لیکن اس قسم کی چیزوں میں بعض لوگوں نے کہا ہے جہاں حلال حرام کا شبہ ہو، پاکی ناپاکی کا شبہ ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی بچ لے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ احتیاط کریں، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صحیح احادیث سے اس سے منع نہیں ہے، تو اس کو آپ بددین نہ کہیں، اس کو آپ اور کسی برے لقب سے اس کو نہ پکاریں. اسی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. جب دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو بھی کسی امام نے کہا، اس کو بھی کسی امام نے کہا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب حق ہیں، تو پھر لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ وہ اس سے دشمنی، وہ اس سے دشمنی، اور مسلمانوں کی طاقت اسی میں ختم ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اتنی چیز جب آپ مانتے ہیں کہ ہمارے فلاں امام نے اس طرح کہا ہے، دوسرے امام نے اس طرح کہا ہے، جب بات آئے گی کہ ائمہ کا قول لینا واجب ہے، تو آپ کہیں گے چاروں مذہب حق ہے، تو پھر ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ بات لے رہا ہے اس کو غلط نہ کہیے، وہ بات لے رہا ہے، دونوں کی دلیل اگر قرآن اور حدیث سے ہے یا احتیاطی بات ہے، تو اس کو آپ برا مت کہیں. رہا یہ کہ احتیاط الگ چیز ہے. جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے پاس آتا ہے، یاتی احدکم الشیطان فی صلاتی. دیکھیے، اذان جب ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے گوشت مارتے ہوئے، ہوا کھولتے ہوئے بھاگتا ہے. اذان ختم ہوئی، مسجد میں آ گیا، اقامت ہوئی، بھاگا پھر. اسی وجہ سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی کو جن یا شیطان کا خطرہ کہیں ہو تو اذان کہے، اذان کہے، اذان سے وہ شیطان بھاگے گا. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یعنی قرآنی آیات وغیرہ سے جن کو جن لگے ہوتے ہیں اور کچھ، تو اذان کے ذریعے سے یقیناً بھاگتا ہے. ہم نے اس کا تجربہ خود کیا ہے، آدمی بے ہوش پڑا تھا، میں نے اذان دی زوردار، چیخنا شروع کیا زوردار، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں کہتا ہے چھو ہمیں جانے دو، جانے دو. بال، اب بال پکڑنے والی سنت تو ہمیں نہیں معلوم حدیث سے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ بسم اللہ کر کے پکڑو، تو جب تک اجازت نہ دو گے بھاگے گا نہیں. تو ایسا بھی ہوا، الحمدللہ توبہ بھی کیا سب کچھ کیا لیکن شیطان شیطان ہے. بہرحال تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اقامت ہوتی پھر بھاگ جاتا ہے, پھر جب اقامت ختم ہوئی تو آ کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ ینفخ فی مقعد احدکم, دیکھیے سرین میں پھونک مارتا ہے. یہ چیز اللہ تعالی نے اس کو مصلحت سے بہرحال آدمی کے امتحان کے لیے مسلط کر دیا ہے اس کو کہ شیطان آپ کے رگو رگوں میں دوڑ سکتا ہے تو اور ٹانگوں کے بیچ میں تو اس کو بہت بڑی جگہ مل رہی ہے زندگی گزارنے کی. ٹھیک ہے, تو احدکم الشیطان فی صلاتہ, نماز کے اندر آ کر کے آپ کے کسی آدمی کے سرین میں پھونک مارتا ہے. فیخیل الیہ انہ احدث, اس کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کی ریا نکل گئی, اس کا وضو جاتا رہا. حالانکہ ولم یحدث, حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوا اس کو, بس شیطان ایک شبہ ڈال رہا ہے. فإذا وجد ذلك, جب یہ حالت کوئی محسوس کرے, فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا, جب تک آواز نہ سن لے اپنی یا وہ نہ محسوس کر لے تب تک وہ نماز چھوڑ کر کے وضو کے لیے نہ جائے. دیکھیے شیطان ستانا چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا ایک یہ طریقہ بتایا کہ جو واضح طور پر اس کو یقین ہو جائے. یہاں یقین آدمی کو ہوگا یا تو بو سونگ لے یا کتنا بھی آدمی اپنے نفس سے غافل ہو لیکن اپنے سے نکلی ہوئی چیز وہ محسوس ہو جائے گی اس کو, یہ نہ سوچے کہ کسی دوسرے کی ہے کسی دوسرے, یہ بھی یعنی ایک چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نہیں پڑوس کی ہے. لیکن اگر صبح ہو رہا ہے اس کو تو جب سونگ لیا تو اس کو نکلنا ہے, بہرحال یہ نہ سوچے کہ وہ پڑوس کی ہوگی. صبح پھونک مارنے جیسی پھونک نکلنے جیسی ہو گئی اور بو بھی آ گئی تو اس کو نکلنا ہے. اسی طرح آواز سن لیا, کتنا بھی آدمی مغفل ہو یا کتنا بھی نادان ہو اپنی اور دوسرے کی آواز پہچان لے گا. بہرحال تو دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے کسی کی ناک ایسی ہو گئی ہو جو بو نہ محسوس کرے, ایسا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دواؤں میں یہ چیز ہوتی ہے, بچے تک اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ یہ جو فیزولین وغیرہ آتی ہے اس سے بچوں کو دور رکھیے. اس سے اچھا ہے کہ آپ, کیونکہ یہ بہت تیز ہوتی ہے, یہ حاسس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس میں ایسے باریک سوراخ ہیں کئی جس کا تعلق دماغ سے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے سونگ کی طاقت رکھی ہے حاسس الشم, اس میں جا کر کے وہ چیز جو آپ سونگتے ہیں اس کی تبخیر وہاں پہنچاتی ہے, اس سے آپ بو یا بدبو محسوس کرتے ہیں. ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہیں قریب میں, اچانک وہ ایک بکری جو مری ہوئی تھی اور ریت میں چھپی ہوئی تھی, دیکھا نہیں گیا, قریب میں بیٹھ گیا درخت تھا, تھوڑی دیر میں بہت زوردار بو آئی. اس میں ہر ایک نے محسوس کیا, ایک صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے, یعنی ایسی بدبو کی الٹی آنے تک کی قریب ہو گئی ہم لوگوں کو. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں محسوس ہو رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ یہ دوائیں استعمال کرنے سے. اس وجہ سے اس کے بجائے اگر زیادہ کوئی آدمی محسوس کر رہا ہے یہ بیماری زکام وغیرہ کی, تو حبہ سودا لے کر کے اس کو, جیسا کہ کتب طب وغیرہ مجھے تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے, اساتذہ ہمارے تھے اس طرح کے, اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر دے, اور زیت زیتون لے کر کے آپ حبہ سودا کپڑے میں ڈال کر کے پسا ہوا اس میں ناک میں ڈال لیں, تو ان شاء اللہ یہ اس کو کھولنے کے لیے اور اس کو جس کو کہتے ہیں ناس لینا وہ اس کے لیے مفید ہوگی. بہرحال تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان سب اسباب کی بنا پر ہاتھ سے شمع سے محروم ہو جائے, شمع سے نہ سونگ سکے, کان بھی اس کے نہ ہو, تو پھر کیا کریں؟ مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کسی طرح اگر اس کو یقین ہو گیا, اس کو نکلنے کا احساس ہو گیا یقینی طور پر کہ نکلی ہے تو وہ نکل جائے, کسی نے نماز ہی کے اندر کسی نے اس سے کہہ دیا بھائی تمہاری نماز پڑھ رہا ہے, اور کسی نے اس سے کہہ دیا بھائی تمہارے ریا نکل گئی, تو بہرحال ایک مسلمان کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو نکلنا چاہیے. یہ نہیں مطلب ہے کہ نہیں اگر نہیں سونگا یا نہیں سنا تو اس سنتا لیکن چونکہ سونگنے کی طاقت نہیں رہ گئی, سنتا لیکن سننے کی طاقت نہیں رہ گئی, سونگتا لیکن سونگنے کی طاقت نہ رہ گئی, تو کم سے کم تیسرے آدمی کی تصدیق اس کو کرنی ہے. یہاں ایک قصہ بیان کر دوں, غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کا ایک واقعہ ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, غیر رسول کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام کہے جاتے ہیں, انہوں نے شادی کی. ایک بار گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ان کی ریا نکل گئی, نماز میں وہ چلے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہیں یا ابا رافع سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة امرئ اذا احدث حتى يتوضا. ابو رافع ہم نے پیارے رسول سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز اگر وضو اس کا ٹوٹ گیا اور نیا وضو نہیں کیا تو اس کے وضو کو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو نماز سے فارغ ہوئے سلام علام پھیر کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا مارا ان کو. وہ بیچاری اٹھ کر کے, ظاہر بات ہے پیارے رسول کے زمانے میں وہی سب کے مداوت ہے, آپ ہی سے کے پاس شکایت جاتی, آپ ہی اس کا حل کر نکالتے. پیارے رسول کے پاس کہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول قصہ یہ ہے کہ وہ صلات پڑھ رہے تھے, اس حالت میں انہوں نے ان کا وضو ٹوٹا, ان کی ریا نکلی, میں نے ان کو بتایا تو نماز سلام پھیر کر کے مجھے مارنا شروع کر دیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, کہا کہ تمہیں تو خیر کا حکم دے رہی تھی, کیوں تم نے اس کو مارا؟ بہرحال تو یہ چیز ہے. تو کہنے مطلب ہے کہ ایسا کوئی اگر ہے جو سو نہیں سکتا ہے اور خود نہیں محسوس کرتا, تیسرا آدمی کوئی بتا دے رہا ہے اللہ کا بندہ, تو اس پر بھی عمل کرنا اس کا واجب ہے. مطلب ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہم سے کوئی چیز نکلی ہے. اچھا پھر اگر کیا تفصیل میں آپ جائیں گے تو علماء نے کہا ہے کیا اگر صبح ہوا تو ہاتھ لگا کر کے بھی وہاں آدمی دیکھ سکتا ہے, ان سب کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ صرف رہ گیا ہے کہ آواز سنیں, یا اگر یہ یقین ہو گیا, مثلا ہو سکتا ہے اس حالت میں کبھی کبھی پتلی چیز بھی نکل جاتی ہے, تو اگر یہ یقین ہو گیا بو محسوس ہوئی اس کی بھی یا ٹھنڈک محسوس ہوئی تو قطعاً اس کو نکل, کسی طرح سے یقین ہو جانا چاہیے. بہرحال امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدثت فلیقل کذبت, شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالے کسی کے دل میں کہ تم نے وضو توڑ دیا, تو جب تک یہ یقین کی صورت آپ کو حاصل نہ ہو تو اس کو کہو کذبت, یعنی دل میں اپنے کہ, یہ نہیں کہ کہو کذبت جھوٹ بولا, دل میں کہو کہ تم نے جھوٹ بولا اور اپنے رو میں اپنی چال میں چلا جائے, یعنی یہ کہ اس کی اطاعت نہ کرے, کیونکہ شیطان تو بہرحال پریشان کرنا چاہتا ہے, وسواس یہی سے داخل ہوتا ہے. آدمی بعض لوگ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, وضو کیا تھوڑی دیر میں پھر دوسرا وضو کر رہے ہیں, پانی دو بالٹی چار بالٹی ایک وضو میں گر گرا ڈالتے, پھر وضو کیا, بس وسواس آتا ہے کہ ہم نے فلاں دو مرتبہ کلی کیا یا تین مرتبہ کلی کیا. تو وسواس یہیں سے آتا ہے, وسواس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے, یہ خطرات ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں رہا, جا کے وضو کرو. اگر یقین کی صورت نہیں ہوئی, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کسی سے سنا, آواز اپنی سنی یا سونگ سنی اس کی, یا کسی نے یقینی طور پر اس کو بتایا نہیں, تو اس وقت تک یہ سمجھے کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دل میں کہہ لے کہ کذب تھا تم نے جھوٹ بولا. لے دے کر کے اس مسئلے میں کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان بہرحال وسوسہ ڈالتا ہے وضو توڑنے کا نماز کے اندر, خارج نماز میں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان آتا ہے نماز کے اندر اور پھونک مارتا ہے. باہر اگر یہ صورت ہو گئی, مان لیجئے نماز کے اندر نہیں ہے, وضو کر کے چل رہا ہے, چند قدم نکلا تو اس کو شبہ ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا, کیا شکل ہے, اس وقت بھی جب تک یقین نہ ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, جیسا کہ صحیح روایت سے ثابت ہے انشاءاللہ. باب آدائب قضاء الحاجہ, نعم, قضاء حاجت کے آداب. حاجت کہتے ہیں عربی میں کسی بھی ضرورت, کوئی بھی ضرورت آپ کو, کہاں گئے تھے, ایک حاجت تھی ایک ضرورت تھی, بازار گیا تھا تو بازار کی ضرورت کو بھی حاجہ کہیں گے, لیکن قضاء حاجت خاص طور پہ یہ لفظ جو ہے ایک اصطلاح ہو گئی ہے پیشاب یا پیخانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو اس کے آداب, اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے رسول سے نوازا اور ہمیں ایسے رسول کی امت سے بنایا کہ جس کو کہتے ہیں اگر اس کو کوئی کہنا چاہے تو یہ کہے گا حگنی متنی بھی الحمدللہ تمام چیزوں کو آپ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں پیخانہ کرتے وقت کیا کرنا چاہیے, پیشاب کرتے وقت کیا کرنا چاہیے, چھوٹی بڑی چیز کو. یہ ایسا جامع دین ہے الحمدللہ کہ اس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, پیشاب پیخانے سے لے کر کے بڑی چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیز تک سب کچھ بیان اس میں ہو چکا ہے. یہ چیز ایسی تھی جس سے یہودی لوگ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے, کہتے تھے, مسلم شریف کی روایت ہے, ان نبیکم یعلمکم حتی القراء, تمہارے رسول تو ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک کہ کیسے آدمی بیٹھ کر کے پیخانہ کرے. ان نبی کم یعلمکم کل شیء. حضرت سلمان کہتے ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں یہاں تک کہ ہم کیسے بیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ کریں، قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، اور اس میں اس وقت ذکر اذکار نہ کریں. یعنی تمام آداب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے. اللہ کا یہ بھی شکر ہے، اس وجہ سے لئن شکرتم لازیدنکم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. یہ چیز سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حقیقت میں دیکھیے کتنے لوگ گمراہ ہیں، پیارے رسول کے دین میں نہیں ہے، مسلمان اپنے کو نہیں کہتے. ان کو دیکھ کر کے حدیث شریف میں آتا ہے اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی بہذا. یہ کافر، یہ قبر پرست، یہ سب مبتلا ہیں، ایک مرض میں مبتلا ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے پناہ دی، اس سے دور رکھا. یہ چیز جب رہے گی تو اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ توفیق دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول کی امت سے بنایا. تو انہوں نے ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا، یا تو نص کے ذریعے سے یا اشارت النص کے ذریعے سے. علماء اس سے سمجھتے ہیں اور لوگ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں الحمدللہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں الحمدللہ سب چیز مبین ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا کے اندر، خلا مانے یعنی میدان، خالی میدان، یہ بھی اصطلاح ہو گئی، اسی وجہ سے کہتے ہیں بیت الخلاء. خلا اصل میں ہو جاتا ہے خالی میدان، اور اگر بیت کو آپ کہتے ہیں تو بیت الخلوہ ہے، خلا نہیں ہے. لیکن چونکہ پیارے رسول کے زمانے میں شروع میں گھر میں بنے ہوئے لیٹرین نہیں ہوا کرتے تھے، پائخانے نہیں بنے تھے، تو بیت الخلاء کے نام سے یا خلا کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، گویا آپ اس خلا میں داخل ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ خلوت میں داخل ہیں، اگر کہا جائے تو بیت الخلوا ہوتا، بیت الخلاء ہے اسی نام سے جو باہر نام تھا اسی کو یہاں نام دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے بیت الخلاء میں تو اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں نقش جو تھا وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اور جیسا کہ فوٹو اس وقت دکھایا گیا ہے اور احادیث کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کی انگوٹھی میں سب سے پہلے اللہ لکھا تھا، اوپر اللہ، پھر اس کے نیچے رسول، پھر اس کے نیچے محمد، گویا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت کا نام اسم مبارک سب سے اوپر تھا، پھر اس کے بعد رسول، پھر اس کے بعد محمد. یہ نام اللہ کا ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نکال دیا کرتے تھے. اس میں علماء نے کہا ہے کہ اصل روایت یہ، اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انگوٹھی ہے جس میں اللہ کا نام ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ سب نے یہ کہا ہے کہ اس کو یا تو چھپا لے اگر امکان ہو، ورنہ اگر نکل نہیں رہی ہو تو اس کا نگینہ جو ہے جس پہ نقش ہے اس کو اندر کر کے مٹھی باندھ لے، چھپا لے، یا تو یہاں چھپا لے. اسی طرح کوئی بھی کاغذ، کوئی بھی ورق آپ کے پاس ہو جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہے تو اس کو بیت الخلاء سے دور رکھنا چاہیے. اگر نہیں دور رکھنے کا امکان ہے، خطرہ ہے ضروری کاغذات گم ہو جائیں، تو آپ اس کو دبا لیں، کھلے نہ ہوں وہ الفاظ، موڑ کر کے اندر چھپا لیں پاکٹ میں. یہ اصل مسئلہ سب نے اس کو کہا ہے. انگوٹھی میں آپ کے اگر اللہ کا نام لکھا ہے یا اور کوئی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نقش رہا کرتا تھا اور صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیوں میں نقش اس طرح کے کیے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کو بہرحال نکال دینا چاہیے، یا اس کو اندر اس کا نگینہ کر کے اس کو مٹھی باندھ لیں یا جیب وغیرہ میں ڈال دیں. جی آداب دخول الخلاء، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا قضاء حاجت کے لیے داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے جنوں سے اور بری جنیوں سے، کیونکہ وہ اور اس کے آل اولاد سب مسلمانوں اور مومنوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وسوسہ کسی طرح ڈالنا، تھوڑی سی تکلیف دے کر کے بھی خوش ہو لے سکتے ہیں. اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے یہ حرز جو ہے صحیح بات ہے، پیار رسول کی تعویذات جو ہیں اس کو اگر آدمی برتتا رہے تو انشاءاللہ دنیا شیطان سے بچتا رہے گا. تمام حالات میں پیارے رسول نے خاص خاص دعائیں ذکر فرمائی ہیں خود، اور اس کو سکھایا ہے لوگوں کو. اب مثلا بیت الخلاء کے وقت آپ جس شریف میں آتا ہے بایاں پیر آپ پہلے داخل کرتے اور کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبز. خبز کے معنی وہ شیطان تو خبیث ہے، یہ شیطان خبیث کو کہتے ہیں، جن میں مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. تو اس میں برے شیطانوں اور بری شیطانیوں سے میں پناہ انا اتکلم اردو اکتب بالاردو گلا روح گلہ لا ہاں لا گلہ لا لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها على اخوان زوجها قل لا يجوز لا اسی طرح آپ صبح اٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ معوذات پڑھتے تھے حضرت حسن اور حسین کے اوپر، آپ قراءۃ رب الناس قراءۃ رب الفلق پڑھ کر کے آپ تعویذ کرتے تھے. یہ اور صبح اٹھتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد وحاضر، اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. گھر سے نکلتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک خیر المورج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا. آدمی اگر یقیناً اللہ کے ساتھ رہے گا تو اللہ اس کے ساتھ رہے گا. حقیقت ہے کہ ہم اپنی بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. ہم اگر پناہ مانگے تو ہر چیز سے، افکار کی برائی سے بھی ان سب تعویذات کی بنا پر ہم بچ سکتے ہیں. اسی طرح دشمن کی برائی سے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل. پیارے رسول جب گھر سے نکلتے تھے تو کتنی مبارک دو دیکھی، بہت عجیب ہے، چلتے پھرتے آدمی روزانہ چلتا ہے لیکن کبھی وہ پھسل سکتا ہے، اس کے پاؤں میں موچ آ سکتی ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے میرے رب، گھر سے نکلتے ہوئے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہوں یا کسی کو کوئی مجھے گمراہ کرے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں خود پھسلوں یا کوئی مجھے پھسلا دے، ان ازل او ازل، میں پھسل جاؤں یا کوئی مجھے دھکا دے کے پھسلا دے، میں اس سے تیری پناہ، بہت بڑے سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو ظاہر بات ہے ہر مخلوق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس شخص کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. بہرحال تو یہ اذکار جو ہیں ہمیں بہت بڑے، ہمارے پاس اس میں حسین ہیں، بہت قوی ہتھیار ہیں، لیکن ہم مسلمان اصل میں اس کو برتتے نہیں. کتنا باقی ہے نماز میں؟ 20 منٹ، تھوڑا چل جائیں بس. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب سے مناقشہ کر رہا تھا، یعنی گویا مناقشہ کا ترجمہ کیا کریں گے، بحث مباحثہ کر رہے تھے کسی مسئلے میں، تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں میرے منہ سے بہت خراب الفاظ نکل گئے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس تو جو شخص، جس شخص کے منہ سے کسی بھی امام یا کسی عام مسلمان کے بارے میں غلط الفاظ بغیر کسی سبب کے نکلے ہوں، یقیناً اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا مسلمانوں کو دعا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے میرے رب ان لوگوں کے بارے میں میرے دل میں کینہ نہ رکھ جو تیرے اوپر ایمان لائے. اور یہ مومنوں کے ائمہ میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ کہیں کہ حضرت امام رحمت اللہ علیہ کا یہ قول حدیث کے مخالف ہم نہیں مانیں گے، الگ بات ہے، اس میں بے ادبی نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں گے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں اگر بات صحیح ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی بات لیں، یہ ہو یا کوئی دوسرے امام ہو، تو پیارے رسول کی شان اقدس میں گستاخی ہے، بہت بڑی سوئے ادب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اگر نہیں ہے، ان کی بات استنباط اور اجتہاد پر مبنی ہے، دوسرے کی بات ہے، تو کسی کی بات آپ لے سکتے ہیں. لیکن امام کو غلط کہنا یا کسی عام مسلمان کو بغیر کسی سبب کے غلط کہنا یا گندے الفاظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش باتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے. اس وقت رسول کو اختیار کریں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی شخص حضرت امام کسی امام کا، ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام اوزائی، امام سوری، امام لیث بن سعد، امام مالک، کسی کی بات کو اگر اس نے صرف اللہ کے واسطے علم کی بنا پر لوٹا دیا کہ بھائی یہ چیز پیارے رسول کی بات سے تیل نہیں کھاتی، تو وہ بے ادبی نہیں ہے. یہ بے ادبی کا آپ ان کو کہیں کہ یہ غلط کار تھے یا ان کی یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے. بہرحال توبہ استغفار کیجئے، اور اس کے بدلے ان کے اوپر ہزار بار ہزاروں بار رحمت اللہ علیہ، اللہ مغفر لہ ورحمہ. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جی بالعربی، سأل سائل يقول سلمك الله، كنا نناقش في مسألة ما مع أحد من الإخوان، فتكلمت بكلام سوء في ذات الإمام أبي حنيفة، في ذات الإمام أبي حنيفة تكلمت بكلام غير جيد، ماذا أفعل أنا؟ فقلت إن يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويسترحم ويترحم على هذا الإمام، ولا يجوز له ان يسب اي احد من المسلمين. مولا میں جاہل تھا تو میں ہر مقلد کو کافر کہتا تھا، متعصب ہو یا غیر متعصب، اور اب میں نادم ہوں تو مجھ پر کیا ہے؟ اگر وہ دیکھیے، کافر کہنا بہت بڑی بات ہے. کسی کو کافر کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے، غلطی کی وجہ سے کوئی شخص زانی بھی ہے، چور ہے، لیکن اس کو آپ اسلام سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ صریح کلام کفر کی بات نہ بول ڈالے. اگر اس کی بات کفر اور غیر کفر دونوں کو متحمل ہے، تو آپ کو حق نہیں کہ اس کو کفر پر متحمل کریں. من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ، جس نے کسی، اپنے پیارے رسول کے فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اس کفر کا گناہ اس کے اوپر آ گیا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اس وجہ سے کافر کہنا کسی کو یہ آسان نہیں ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے. اگر کوئی شخص قبر کی پوجا کر رہا ہے، تو اس صورت میں واضح طور پر اس کو آپ مشرک کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ جس سے صرف یہ کہ پیارے رسول کی بات کیا نام ہے کہ چھوڑ کر کے آپ نے کہتا نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث نہیں یا سلفی نہیں، اپنے کو حنفی کہتا ہے، شافی کہتا ہے، اس کو کافر کہنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے. وہ کسی حالت میں وہ کافر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کسی مسئلے میں اس کا اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ کہ بھائی حدیث شریف میں آیا ہے، اگر وہ نہیں مانتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ قرآن حدیث کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، تو دوسری بات ہے، علماء کے پاس اس کا مطلب پیش کیا جائے گا، وہ دیکھیں کہ اس کلمہ سے وہ کفر کا مرتکب ہوا یا نہیں ہوا. لیکن عام آدمی ایسے کفر کا فتویٰ لگائے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بڑی سختی سے روکا ہے. رہا یہ کہ آپ ہر چیز کو صحیح نہیں کہیں، جو چیز غلط ہے جس کو سنا ہے آپ نے، اس کو نرمی سے آپ کہیں. پیارے رسول کو کہا گیا ہے لست علیہم بمسیطر، اے پیارے رسول آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ اپنی بات کو ان سے منوائیں. ما علیک الا البلاغ، تو خاص طور پہ جو آپ کے امتی ہیں ان کو چاہیے کہ سمجھائیں، اور سمجھوتے سے اگر کام چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھانا بجھانا بھی فتنے کا باعث ہے تو چھوڑ دیجئے. ایسا بھی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس خیر کے ذریعے سے اس سے بڑا شر اگر آ رہا ہے، تو اس خیر کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً بہت سی چیزیں اس طرح کی چھوڑ دی ہیں جس سے فتنے کا خطرہ تھا. خود کعبہ شریف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ ہم چاہتے ہیں اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، تو ہم کعبہ شریف کو گرا کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھ کے چار کونے بنا دیتے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ نئے مسلمان لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دین کی چیزوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پیارے رسول نے اس کو چھوڑ دیا. دیکھیے، لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ یہ خطرہ نہیں ہے، تو وہ چیز پھر اس کو کی جا سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خیر کا پہلو اس سے بڑا شر لا رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ہنانے کے بعد الشر احوان من باغن، بعض شر کی چیزوں پر صبر کرنا چاہیے. क्योंकि उसको छेड़ने से उससे बड़ा फितना हो सकता है। ले दे करके मसला ये हुआ कि आप किसी शख्स को जो अपने को किसी इमाम का मुकल्लिद कह रहा है उसको काफिर कहने का हक किसी हालत में नहीं है। रहा मसाइल के इख्तलाफ का, तो आप ये जरूरी नहीं कहें सब सही है और जो भी कर रहा है सही, ये नहीं, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दीन का मिजाज ही बिगड़ गया, हर चीज सही है। नहीं, आप इत्मीनान से, दिल जमी से आहिस्ता उसको समझाएं, हिकमत से समझाएं। हो सकता है किसी वक्त मजलिस से बैठा गुस्सा हो, आप चुप हो जाएं उस वक्त, ये भी एक हिकमत है। उस वक्त अगर कोई बात आप कहेंगे तो हो सकता है आपको गाली देना शुरू कर दे, इमामों को भी, ये भी एक मसला है। असल में इन्हीं सब मसाइल की बिना पर हो सकता है ये जो सवाल पहले गुजरा है इस तरह बात आ गई हो। सोचना चाहिए इस किस्म के ऐसे वक्त में छेड़ना सही नहीं है। अगर किसी ने छेड़ भी दिया तो उसको हिकमत से छेड़ना चाहिए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आजकल मुसलमानों का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक दूसरे को काफिर कहते हैं, और ये मसला तो कहने से रहा कि खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी लड़ाइयां इस बाब में हुई, यहाँ तक कि मस्जिदों से जो इमाम को नहीं मानता था उसको निकाल दिया, वो लोग उसको काफिर कहने लगे। इस तरह की लड़ाइयां, झगड़े, कत्ल, बहुत से लोग उसमें शहीद भी किए गए दोनों तरफ से, अल्लाह बचाए। ये चीजें बहरहाल इस्लामी नहीं है, इस्लामी नहीं है जी। अलबत्ता ये कि अगर कोई कहे, आमतौर पर ये मसला ना समझे कि एकदम हर चीज को आप छोड़ दें, नहीं, अगर कोई सुन्नत आप कर सकते हैं दूसरे को उस मजबूर ना करें, लेकिन सुन्नत अगर वो मारी जा रही है तो उसको आप करें। कोई उस पर आपको सिताए भी तो ये नहीं कि हम इसको इस वजह से छोड़ दें कि वो नाराज हो रहा है, तुम हमारी बात नहीं मानते हम तुम्हारी नहीं बात मानेंगे। यहाँ ये होता है कि होना ही चाहिए भाई, तो तुम जो सही समझ रहे हो उसको करो, हम जो सही समझ रहे हैं उसको करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुन्नत को ये ना छुपा करके छोड़ दिया जाए, भाई आम लोगों का जहन इसके लिए हमवार नहीं है। और ये बहुत से लोग कहते हैं, बाद लोगों के बारे में ये कहा गया कि आप एक जमात के सरबराह हैं, आप लोगों को इस सुन्नत पर क्यों नहीं आमादा करते, तो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा क्योंकि लोगों का ध्यान इसके लिए आमादा नहीं। ये गलत है, अगर यही मसलात होती तो बहुत सी सुन्नतें खत्म हो चुकी होती। तो ये चीज हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल सिर्फ एक मसले के लिए उन्होंने पूरी दुनिया की मुखालफत की, आप समझ लीजिए। उस वक्त उन्होंने एक बद्दू आकर के कहता है, हजरत इमाम अहमद कहते हैं कि मुझे सताया जा रहा था, एक आदमी ने आके कहा कि देखो जिसको वो पहचानते नहीं थे, आम आदमी और उसकी हालत कपड़े वगैरह की बोसीदा, कोई मशहूर आदमी या आलिम आदमी नहीं था, कहता है अहमद बिन हम्बल देखो आज तुम एक बहुत बड़ी सुन्नत को जिंदा कर रहे हो, अगर तुम भी लोगों की तरह इस पे चुप हो जाओ तो एक सुन्नत मिट जाएगी, देखो ऐसा नहीं करना। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं फशद्द मिन अज़्मी, उसकी बात से मेरी हिम्मत और मेरा हौसला और बढ़ गया। तो ऐसे होते हैं कि सुन्नत अगर छोड़ी जा रही है तो उसके बारे में तकलीफ की जा सकती, लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तकलीफ उठाना बायस सवाब बायस अज्र है और अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल यह है कि मैं मملکت सऊदीया में क़याम पज़ीर हूँ, मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान आना जाना माली एतवार से आसान है, बीवी बच्चों की तलफी से गुनाह का इर्तिकाब होता है। मملکت सऊदीया की तरफ से कुछ कवानीन और शरायत हैं जिनके मियार पर मैं पूरा नहीं उतरता, अब अगर मैं इन कवानीन और शरायत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से जाली इसनाद को भी कि किसी तरीके से मसलन रिश्वत देकर वसूल मुमकिन बनाऊं, क्या मेरे लिए जायज है कि मैं जाली इसनाद के जरिए मुराआत हासिल करूं? हरगिज नहीं जायज होगा, क्योंकि अशर ला याती बिशर, किसी खैर के लिए बुरा काम करके खैर का हासिल करना जायज नहीं है, किसी बुरा काम को, और ये झूठ है, इसमें कोई शक नहीं, जाली सनद, बल्कि दीन ईमान से अलग होकर के पूरी दुनिया के कानून में वो बहुत बड़ा मुजरिम समझा जाता है इस तरह का आदमी। आपको सब्र की जरूरत है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। और ये है मसला कि आदमी को कनाअत भी होनी चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिया है तो आप चले जाया करें, छुट्टी लेकर के चले जाया करें, या कम अज कम अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिया है तो जाकर के वहीं रहें। असल में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, यहाँ रहना आपके लिए जरूरी नहीं है, बच्चे वहाँ हैं, नहीं यहाँ रहने का इम्कान है, तो अल्लाह ताला ने वाजिब नहीं किया कि यहाँ रहें, जाकर के अल्लाह ताला रोजी दे रहा है, यहाँ रह करके ज्यादा रोजी पाएंगे। आपके जहन में हो सकता है वहाँ जाकर के और ही ज्यादा रोजी मिले, ऐसे हालात लोगों के सामने हैं। तो ये रोजी को की कुशादगी के लिए جھوٹ بولنا یا اس کے لیے قانون حکومت کے قانون کے خلاف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی حالت میں نہ دین کے اعتبار سے صحیح ہے نہ دنیا کے اعتبار سے صحیح ہے. اس وجہ سے یہ کام کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کافر ملک میں بھی آپ ہیں تو کم سے کم اپنے کو مسلمان کی حیثیت سے سچ بول کر کے رہنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمان مسلمان ہے. وہاں دھوکہ دڑی میں اگر پکڑے گئے تو کہیں گے ایک پکڑا گیا چوہز قوم میں کیا ہے وہ کہ ایک قوم کے ایک آدمی نے اگر غلطی کی تو کہیں گے سب مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے. بہرحال یہ چیز غلط ہے اور غلط ہے. اللہ تعالیٰ نئے حالات اچھے بنائے, لیکن یہ کہ غلط طریقے سے کوئی کام نیک سمجھ کر کے کہ نیک کام اس سے حاصل ہوگا یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حاجت کے بعد بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھا. آپ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے قرآن کو مس نہ کرے. سوال کیا ہوا؟ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن پڑھا اور آپ کہتے ہیں کہ مس نہ کرے. تو میں بار بار تاکید کرتا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں برزبان آپ پڑھ رہے ہیں. حضرت علی نے برزبان پڑھا, لیکن مس کرنا مطلق نہ پڑھے آپ ویسے مس کرنا بھی غلط ہے یا مس کر کے پڑھنا بھی غلط ہے. دونوں مسئلے الگ ہیں, آپ سمجھیں اس کو. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بغیر قرآن کوئی مس نہ کرے. حضرت علی نے مس نہیں کیا, بغیر مس کے انہوں نے پڑھا, لیکن مس کر کے نہیں پڑھنا چاہیے بغیر وضو کے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے نظر آتے ہیں, لہذا آپ سے گزارش ہے کھانے پینے کے آداب میں ہماری رہنمائی فرمائیں. چلتے پھرتے حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آداب مروت میں شامل ہے. یعنی بعض ملکوں میں یہ چیز عیب نہیں سمجھی جاتی ہے یا بعض حالات میں عیب نہیں سمجھے, بعض لوگوں کے لیے عیب نہیں سمجھا جائے گا بعض چیزیں. تو اگر عام آدمی چلتا پھرتا کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, لیکن اگر امام حرم چلتے پھرتے سیب کھاتے سڑک پہ چل رہے ہیں تو اس کو عیب سمجھا جائے گا. عام آدمی اگر مان لیجئے پتلون وغیرہ پہن لے تو اس کو بخشا جائے گا. کسی مسجد کا امام ٹائی اور پتلون باندھ کر کے اور الحمدللہ انہیں مدعو کرنا شروع کر دے تو مروت کا لفظ جو محدثین نے ذکر کیا ہے اس میں داخل ہے. اس میں ملک کا, اس میں خود شخصیتوں کا اعتبار ہے, کسی کے لیے جائز ہو کسی کے لیے نہیں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کننا نمشی و ناکل, ہم چلتے پھرتے بھی کھایا کرتے تھے, لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کبھی نہیں آیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے, وہ لوگ شرم کرتے تھے. تو یہ